ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام। ये एक हदीस है जिसके रावी हैं हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला। उनका नाम है साल और
वालिद का नाम क्या
हजरत अबू सईद खुदरी के वालिद का नाम गुलाम। उनके वालिद बुजुर्गवार का नाम इस वक्त जबान पर नहीं आ रहा है। वो भी सहाबी थे। ग़ज़वे उहुद के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर जख्मी हुआ और खून निकला, उस खून को उन्होंने अपनी जबान से साफ किया। जब वो खून उनके मुंह में पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया उसको उगल दो। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मैं नहीं उगलूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन खालत दमहु दमी लम तमस्सहु नार, جس کے خون میں میرا خون مل گیا, جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی. یہ تو والد ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی والدہ ہیں ام صدیق رضی اللہ تعالی عنہا, وہ بھی صحابیہ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ احد کو بیان کرنے کے لیے 12 یا 13 باب قائم کیے ہیں, ان میں سے ایک باب کا عنوان ہے باب ذکر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان, یہ ام سلیم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت پیش کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ کچھ رنگین چادریں آئیں جو عورتوں کے لیے اوڑھنی کا کام دے سکتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کی عورتوں کے درمیان ان چادروں کو تقسیم کیا. آخر میں ایک عمدہ چادر بچ گئی. حاضرین میں سے کسی ایک نے عرض کیا, یا امیر المومنین, یہ چادر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم, جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے, ان کو دے دیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی, ان کی طرف اشارہ ہے, ان کو دے دیجیے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اس کی زیادہ حقدار لوگوں میں سلیل ہے جو غزوہ احد کے موقع پر مشکیرے میں پانی بھر بھر لا کر مجاہدین کو پلایا کرتی تھی. یہی ام سلیم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. ان کے والد کا نام یاد آیا, مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو سعید خدری کا نام ہوا سعد ابن مالک, ان کے والد غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ہم لوگ احد کی طرف نکلے. اس وقت حضرت ابو سعید خدری کی عمر جو ہے 13-14 سال کی تھی, 15 سال پورے نہیں ہوئے تھے. غزوہ احد کے موقع پر جن نوجوان صحابہ نے, جن کی عمریں ابھی 15 سال نہیں ہوئی تھی, اور اپنے آپ کو انہوں نے جنگ کی شرکت کے لیے پیش کیا تھا, اور عمر 15 سال نہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو لڑائی میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی, ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. بہرحال حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہم لوگ بچے لوگ جو ہیں احد کی طرف جانے کے لیے نکلے, راستے میں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تشریف لا رہے ہیں, اور آپ کے دونوں رخسار کے اوپر دو جو سیاہ داغ ہیں. آپ کے جنگ کے دوران آپ کا کی جو خود تھی, لوہے کی ٹوپی جس کے ذریعے سے سر اور چہرے کی حفاظت کی جاتی ہے, ایک پتھر لگنے کی وجہ سے اس کی دو کڑیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں طرف رخسار کے اندر گھس گئی تھی. جنگ ختم ہونے کے بعد وہ نکالی گئی, نکالنے والے تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی کڑی نکالی وہ اتنی اندر گھسی ہوئی تھی, قوت سے نکالنے میں ان کا آگے کا ایک دانت گر گیا, دوسری نکالی دوسرا دانت گر گیا. ویسے تو ہوتا ہی ہے کہ آگے کے دو دانت گر جاتے ہیں تو آدمی کا چہرہ بدنما معلوم ہوتا ہے, لیکن ان کے دو دانت گرنے کے بعد ان کا چہرہ پہلے سے زیادہ خوشنما معلوم ہونے لگا. تو بہرحال وہاں سے خون بہت نکلا, اس کو بند کرنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ ختم ہونے کے بعد وہاں پہنچی تھی, پہلے تو اس کو دھویا, پانی سے دھلنے کے بعد اور خون جاری ہو گیا, ایک چٹائی کا ٹکڑا تھا اس کو جلا کر کے اس کی راہ اندر زخم میں دونوں طرف بھر دی, پیشانی پر بھی بھر دی. وہ راہ بھرنے کی وجہ سے دونوں سر پر گول جو ہے سیاہ نشان تھے, درہم کی طرح, سکے کی طرح. اسی کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے دونوں رخسار کے اوپر دو سیاہ نشان درہم کی طرح ہے. میں جب قریب پہنچا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو بوسا دیا. آپ کے گھٹنے, آپ گھوڑے پر سوار تھے تو لٹک رہے تھے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو بوسا دیا. ان کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا, صحابہ یعنی صحابہ ہو؟ تو انہوں نے کہا نام ہاں ہاں کہا, اجرک اللہ, اللہ تمہیں اجر دے فی ابی, تمہارے باپ کے سلسلے میں تم کو ان کے بعد شہید ہو گئے تھے. تو حضور نے ان کو تعزیت فرمائی, دعا دی. یوسف تو ان کی عمر یہ تھی, بعد میں بھی بڑے ہوئے انہوں نے علم حاصل کیا. شروع میں تو وہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے تھے, لیکن صحابہ کے دور کے آخری زمانے میں جن لوگوں کی طرف علمی مسائل کے اندر رجوع کیا جاتا تھا ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. جو سات صحابہ حضرات محدثین کی اصطلاح میں مقصرین کہے جاتے ہیں, یعنی جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1000 سے زیادہ احادیث منقول ہیں, ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہے. شروع میں فقیر تھے لیکن انہوں نے حضور کے بعد بھی علم حاصل کیا اور باقاعدہ علم کی اشاعت میں انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو لگایا. ہمارے عزیز بچے جو فارغ ہو رہے ہیں انہوں نے بخاری شریف کے اندر روایت پڑھی ہوگی, ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے صاحبزادے علی, حضرت ابن عباس کے ایک صاحبزادے کا نام تھا علی, یہ جتنے بھی خلفائے بنو عباس ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے, اور اپنے آزاد کردہ غلام اکرمہ, اکرمہ چھوٹے بچپن سے حضرت عباس عبداللہ ابن عباس کے غلام تھے, انہوں نے آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد اپنے پاس رکھا, علم سکھایا. بھاگ جاتے تھے تو ان کے پیروں میں زنجیر ڈال دی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس بخاری نے اس کا بھی تذکرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے علی اور اپنے شاگرد آزاد کردہ غلام حضرت اکرمہ سے فرمایا, آج تم جاؤ ابو سعید خدری کے پاس اور ان سے حدیثیں سنو. چنانچہ وہاں جہاں مسجد نبوی کی تعمیر کا تذکرہ ہے ابواب المساجد میں, وہاں یہ روایت ہے, یہ دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں پہنچے تو وہ اپنے باغ میں کھجور کے درختوں کو پانی پلا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سلام کیا, پوچھا کیسے آئے, کہا آپ سے حدیث سننے کے لیے آئے. وہ پانی پلانا چھوڑ کر ایک درخت کے نیچے گوٹ مار کر کے, گوٹ مارا یعنی ٹانگیں کھڑی کر کے دونوں ہاتھوں کا حلقہ بنا کر کے بیٹھنا, یہ ایک راحت کی بیٹھک ہے جس کو عام طور پر اہل عرب اسی طرح بیٹھا کرتے تھے. دوسرا سن فرمایا کہ یہ گھوٹ مار کر کے بیٹھنا جو ہے اہل عرب کی کرسیاں ہیں, یعنی ان کے لیے راحت کی بیٹھک ہے. تو بہرحال اور انہوں نے حدیثیں بیان کرنا شروع کیا. اسی میں اس روز مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی وہ سارا قصہ بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے موجود ہے, وہ قصہ انہوں نے بیان کیا. تو یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی اور اعلیٰ طور تفصیلی ہیں. موقع نہیں ہے کہ اس کو بیان کرنے جائیں گے تو ہماری روایت رہ جائے. تو بہرحال یہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اکل طیبا, جس نے حلال اور پاکیزہ غذا کھائی, یعنی حلال طریقے سے کمایا اور اس کمائی کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی غذا کھائی. حلال کا مطلب یہ ہے, سمجھایا کہ نہیں, یعنی حلال شریعت نے کمانے کے لیے جو طریقہ بتلایا حلال طریقے سے, اس طریقے سے کمائی کما کر کے اس کے ذریعے سے جو غذا خریدی وہ کھائی. وہ عمل فی سنت, اور سنت کے مطابق عمل کیا. وہ امین الناس وبائعہ, اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں اور تکلیفوں سے محفوظ رہے, یعنی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے. دیکھیے شریعت کی نگاہ میں آدمی کی وہ زندگی جس میں اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے وہی اصل پسندیدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده, مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے پہنچنے والی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے, کسی کو اس کی ذات سے کسی سے کوئی تکلیف نہ ہو. آج کل تو عام طور پر لوگوں کا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ جب تک کہ کسی کو ستا نہ لیں, تکلیف نہ پہنچا لیں, وہاں تک ان کا خانہ ہضم نہیں ہوتا. ایسے لوگ بڑے خطرناک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کے لیے وہی فرمائی. خیر یہ تو جملہ تھا, ذرا سی تشریح کر دی, مجھے اس پر ابھی تفصیل نہیں کرنی, لیکن مجلس کی مناسبت پہ اس پر کہہ دیا. عام طور پر مزاج ایسا بنتا جا رہا. دیکھو کل کو میدان حشر میں ہمارے نام اعمال میں کسی کی اذیت رسانی نکلنی نہیں چاہیے, اور بڑی خطرناک چیز. سب کچھ معاف ہو سکتا ہے, بندے کا حق اللہ معاف نہیں کریں گے. مظالم بندوں کے حقوق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب المظالم کے اندر جو ہے شروعات, لا تحسبن الذین ظلموا, تو حافظ بھی نہیں آئے گا. مختین مقنی روسی آئے شروع کہاں سے ہوتی ہو تو کرو. لا تحسبن اللہ اما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, کہ اللہ تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھنا ان حرکتوں سے جس کو یہ ظالم کر رہے ہیں. دنیا میں ظالم ظلم کرتا ہے, وہ بڑے دھڑلے سے یوں کہتا ہے میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا, اور لوگ بھی یوں سمجھتے ہیں اس کا تو کچھ ہو نہیں رہا ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ نہیں, لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, یہ ظلم کرنے والے جو حرکتیں کرتے ہیں ان سے یہ مخاطب حضور کو خطاب فرمایا جا رہا ہے, یہ نبی آپ ان کو اور جو بھی سن رہے ہیں سب کو کہہ رہا ہے. باری تعالیٰ اللہ کو بے خبر نہ سمجھنا, انما یؤخرهم انما یؤخرهم یوم تشخص فیہ الابصار, اللہ تعالیٰ ایک ایسے دن کے لیے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں, مہلت دے رہے ہیں, جس دن آنکھیں کیا ہے پتھرا جائے, کھلی کی کھلی رہ جائے گی, مفتی ہی نہ مکنی ہی روسی لائر قدو الیہم ترجعون, کہ وہ سر اٹھائے ہوئے گھبراہٹ میں قیامت کے روز میدان حشر میں اور آنکھیں کھلی کی کھلی واپس نہیں لوٹ گئی, وہ لوگ وہاں نظر آئیں گی. خیر تو بہرحال یہ لوگوں کے معاملے کے اندر آج کل بڑی زیادتیاں ہو رہی, اس لیے میں نے یہ آیت بھی پڑھ دی, یہ حدیث بھی عرض کر دی, دراصل ورنہ آج کے بیان میں اس کی تشریح مقصود نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امین الناس بوائقہم, لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں سے محفوظ رہے. تین باتیں, پہلی بات حلال اور پاکیزہ غذا کھائی, دوسری بات سنت کے مطابق عمل کیا, اور تیسری بات لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں سے محفوظ رہے. دخل الجنہ, حضور فرماتے ہیں وہ آدمی جنتی ہے. آپ کا یہ ارشاد سن کر حاضرین مجلس میں سے ایک آدمی نے عرض کیا, یا رسول اللہ ان ہذا فی الناس لکثیر, اس طرح کے لوگ آج بہت ہیں. ظاہر ہے صحابہ کے زمانے میں ایسے لوگ زیادہ نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے, ہونے چاہیے, سبھی بلکہ ایسے ہوں گے, میں تو یوں کہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی قرون بعدی, بعد کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. جنت میں جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتلایا, تین باتیں حلال اور پاکیزہ غذا, دوسرا کیا سنت پر عمل, اور تیسرا اپنی ذاتوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنا. پہلا جو ہے کہ من اکل طیبا, حلال اور پاکیزہ غذا کھائے, اس زمانے میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. کسی معاشرے کے صلاح و فساد اور بناؤ اور بگاڑ کی جو بنیادیں ہیں شریعت کی نگاہ میں, ان بنیادوں میں ایک اہم بنیاد وہ ہے کمائی کا حلال ہونا. کمائی حلال ہو یہ بہت اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے قسم الحلال فریضت بادل فریضہ, کہ حلال کمائی کا حاصل کرنا یہ اسلام کے جو پانچ بنیادی فرائض ہیں ارکان ہیں, ان کے بعد یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے. لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, اس طرح بس پیسے حاصل کر لو جس طرح بھی ہو, نہیں بھائی, آپ کس طرح کما رہے ہیں, مال کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں لا تزول لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس, قیامت کے روز انسان کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. ان پانچ سوالوں میں دو سوال مال سے متعلق, ان مال ہی من اين اكتسب وفيما انفق, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, کمایا کہاں سے یہ بھی سوال ہوگا اور خرچ کہاں کیا وہ بھی سوال ہوگا. تو یہ کمائی جو ہے مال کو کمانا شریعت نے اس کے لیے اصول اور ضابطے بتائے. حلال طریقے سے مال حاصل کیا جانا چاہیے, حرام کو منع قرار دیا. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے. دیکھو اللہ کے راستے میں پاک مال اگر خرچ کیا جائے وہی اسی کو اللہ قبول کرتے ہیں. آج کل تو لوگ مانو رب اللہ پتا نہیں کہاں سے یہ نظریہ آیا کہ جو ہے دو چار آدمیوں کو سنا دو, کوئی پیسے لے کے ہاتھ اونچے کر دو, ابھی کہیں کسی جگہ کوئی مدرسہ بنا دو, مسجد بنا دو, ایسا سمجھتے ہیں کہ سب اللہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. ارے نا اللہ ہی نہ لاجوں جو ہے یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جیسے کہ کوئی ناپاک کپڑا ہو وہ کیسے پاک ہوگا, پانی سے. ناپاک کپڑا پاک پانی سے پاک ہوتا ہے. کوئی آدمی پیشاب سے کپڑا دھوئے ناپاک کپڑا تو پاک ہوگا, تو جیسے ناپاک کپڑا پیشاب سے پاک نہیں ہو سکتا, ایسے حرام مال نیکی کے کام میں خرچ کرنے سے مانگنا ثواب ملنے والا نہیں, وہ تو اور گرفت ہو جائے. بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے, فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ کسی آدمی کی کمائی حرام ہے, قطعی حرام, اور وہ کسی فقیر کو دیتے وقت بسم اللہ بول کے دے رہا ہے تو اس سے کافر ہو جائے گا. مسئلہ ہے کتابوں میں حرام مال. آج کل تو لوگ کسی چیز کو سمجھتے ہی نہیں. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اللہ پاک مال کو ہی قبول کرتے ہیں. اللہ کے لیے پاک مال آپ دو گے, خرچ کرو گے تو ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگا. ناپاک چیز حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال کو جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. ہمارے ایک عزیز تھے منشی بیکار صاحب, پرانے شاعر تھے, مزاحیہ شاعر تھے, مضمون نگار بھی تھے, ہمارے والد صاحب کے بچپن کے دوست, دونوں ساتھ میں پڑھے تک, اور وہ پھر راندیر میں انہوں نے سکونت اختیار کی تھی, علماء راندیر سے بہت زیادہ تعلق تھا ان کا. آخر تک وہ شاعر بھی تھے, مزاحیہ شاعر, سنا ہے کہ نہیں؟ ان کا ایک شعر ہے اس وقت یاد آیا, قلم نہ ایک گودے بارنا باون کری لیشوں, پچھی ماڑا جپی نج دیہ نے پاون کری لیشوں. قلم نہ ایک گودے بارنا باون کری لیشوں, پچھی ماڑا جپی نج دیہ نے پاون کری لیشوں. آج کل کا ایسا ہی حال ہے. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہیں, پاک چیز کو ہی قبول کرتے ہیں. آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وَأَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ, اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اپنے رسولوں کو حکم دیا. اب رسولوں کو کس کا حکم دیا؟ جس کا ایمان والوں کو حکم دیا گیا, اس کی دلیل میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی دو آیتیں پیش فرماتے ہیں. فقال تبارک و تعالی, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. وقال تعالی, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. باری تعالی قرآن میں فرماتے ہیں, اے رسولو حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کلو من طیبات ما رزقناکم، ہماری دی ہوئی روزی میں سے حلال کھاؤ۔ ایمان والوں کو اسی کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اب جو یہ پہلی آیت ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ حلال غذا کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی جب اس کو کھائے گا تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے بزرگ اور صوفیاء میں سے گزرے ہیں، ان کا قول نقل کیا ہے، من اکل الحرام اسد جوارے ہو، اسد جوارے ہو شام ابا الامام لم یاد، کہ جو آدمی حرام غذا کھائے گا اس کے اعضاء اللہ کی نافرمانی کریں گے، اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ وہ حرام غذا کی خاصیت یہ کہ جب پیٹ میں گئی اور اس سے جو خون بنا اور اس خون سے جو جذبات پیدا ہوئے، وہ اس کو لے جائیں گے کہاں؟ حرام غذا، حرامی کا ارتکاب کروائے گی، اصل جواب ہے، گناہی کا کام ہوگا۔ اس حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کے خطبات میں ہے کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے، انہوں نے ان کی ایک آدمی نے دعوت کی اور وہ گئے، رات پہلا لقمہ جو کھایا حلق سے نیچے اترا اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ مشتبہ کمائے۔ دیکھو، ایک تو کمائے خالص حلال، دوسری کمائے خالص حرام، 100% شدھ وہ خالص حرام، 100% خراب، اور ایک وہ ہے جو گڑبڑ والی ہو، کچھ ٹھیک ہے کچھ خراب ہے، مشتبہ ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کمائی اس کی مشتبہ ہے، اپنا ہاتھ روک لیا، تحقیق کی، پتا چلا اس کی کمائی مشتبہ ہے، کھانا نہیں کھایا۔ لیکن وہ فرما دے، وہ ایک لقمہ جو حلق سے نیچے اترا تھا، کئی روز تک اس کی وجہ سے دل میں خیالات آتے رہے کہ یہ گناہ کا کام کر لوں، وہ گناہ کا کام کر لوں۔ یہ ایک لقمہ تھا، ایک لقمہ اس کا اثر، ہم تو یوں سمجھتے ہیں ایک لقمے سے کیا ہوتا ہے، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ اللہ والے تھے، ان کا نکاح ہوا اور انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ دیکھو، اگر ہم اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو میں اور تو حلال غذا کا اہتمام کریں، کوئی حرام دانا ہمارے پیٹ میں جانا نہیں چاہیے۔ عہد و پیمان دونوں میاں بیوی نے کر لیا، بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد بڑا ہوا، بڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ وہ چوری کے الزام میں گرفتار ہوا، وہ بزرگ تلوار لے کر اپنی بیوی کے پاس گئے، کہا دیکھ، میرا اور تیرا معاہدہ ہوا تھا کہ کوئی حرام، یہ بچہ یہ چوری میں گرفتار کیوں ہوا؟ میں نے تو اپنے اس معاہدے پر عمل کیا تھا۔ بیوی کہنے گئی، میرے سے ایک بھول ہو گئی تھی، پڑوس میں، پڑوسی کے باڑے میں بیری کا درخت ہے، اس کی ایک ٹہنی ہمارے گھر کی طرف تھی، اس پر ایک بیل تھا، یہ جو بچہ جس زمانے میں پیٹ میں تھا نا، وہ بیل بغیر اجازت لے کر کے میں نے کھا لیا تھا، اس کا اثر تھا جو اب ظاہر ہو۔ تو یہ اب دیکھو، ہر برائی بھی اور ہر نیکی بھی اپنا اثر دکھلاتی ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بہرحال یہ حضرت صالح بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ میں نقل کر رہا تھا کہ جس آدمی نے حرام غذا کھائی اس کے اعضاء اللہ کی نافرمانی کریں گے، اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، وہ چاہے یا نہ چاہے، یعنی بے خبری میں بھی اگر حرام غذا کھا لی نا تو اس کا اثر بھی ہوگا. بھائی کوئی بے خبری میں زہر کھا لے اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گنہگار نہیں ہوگا. کسی نے اس کو زہر کھلا دیا، ایک تو ایک ہے کوئی آدمی جان بوجھ کے زہر کھاوے، تو جان بوجھ کے زہر کھائے گا تو گویا وہ خودکشی کے لیے یہ کر رہا ہے، تو گنہگار ہوا. لیکن کسی نے اس کو زہر کھلا دیا تو وہ گنہگار تو نہیں ہوا، لیکن زہر جب پیٹ میں جائے گا تو اپنا اثر کرے گا یا نہیں؟ یا پھر وہاں یوں کہا جائے گا کہ بیچارے نے بھول سے کھا لیا ہے اس لیے اس زہر سے یہ مرنا نہیں چاہیے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مرے گا، مرنا ہر حال میں ہے، چاہے جان کر کھاوے چاہے بھول کر. غذا اپنا اثر، یہ ظاہری اثر، یہ زہر کا ظاہری اثر موت ہے، ایسے حرام غذا کا جو باطنی اثر ہے وہ بھی ہو کر کے رہے گا، چاہے آدمی جان کر حرام غذا کھاوے چاہے بھول سے کھاوے. کسی نے آپ کو بھول سے کھلا دی تو بھی ابھی حضرت نان مانا یا خوشانہ ندی کا قصہ ابھی جو میں نے بیان کیا، انہوں نے جان بوجھ کے تھوڑی کھائی تھی، کسی نے کھلا دی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مشتبہ غذا ہے. آپ نے فضائل رمضان میں سنا ہوگا کہ کوفہ میں جو ہے ایک جماعت تھی اہل اللہ کی، کوئی ظالم حاکم آتا تھا تو وہ اس کے لیے بد دعا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتا تھا. حجاج بن یوسف جب وہاں کا حاکم بن کر کے آیا تو اس کو پتا چلا کہ یہاں ایسے لوگ خطرناک ہیں جو کسی حاکم کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں تو اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. حجاج نے دعوت کا انتظام کیا اور اس دعوت میں خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کو مدعو کیا، انوائٹ کیا، اور دعوت مکمل ہو گئی. حجاج نے کہا اب ان کی بد دعا سے میں محفوظ ہو گیا، ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ پہنچ گیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو حرام غذا کی جو خاصیت ہے وہ اپنا اثر ہے. اسی طرح حلال، ومن کان اکلہ حلال اتا جوارحہ ووفق للخیرات، یہ صالح بن عبداللہ تستری کا مقولہ نقل کر رہا ہوں. اور جس کی غذا حلال ہوگی اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک کام کی کیا ملے گی؟ توفیق ملے گی، نیک کام کی توفیق ملے گی. قدرتی طور پر ہمارے اکابر میں ایک گزرے ہیں حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ محمد اشاف صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کو دیکھا، انہی کی نواسی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، انہی کی نواسی. تو یہ مولانا مظفر حسین صاحب، مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی جو تھے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قبر اللہ وبرکاتہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے اور اروائے ثلاثہ میں بھی ان کے حالات میں ہے کہ ان کا معدہ جو ہے، ان کا پیٹ حرام غذا کو قبول نہیں کرتا تھا، یعنی کسی نے بے خبری میں بھی کھلا دی ہونا خیر ہو جاتی. ان کی طبیعت میں اتنی زیادہ احتیاط تھی کہ طالب علم کے زمانے میں بھی ان کا حال یہ تھا کہ دلی میں پڑھتے تھے خالی روٹی کھاتے تھے، سالن نہیں کھاتے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا دلی کے سالنوں میں امچور پڑتا ہے. امچور وہ کچی گہری جو ہوتی ہے نا، اس کو کاٹ کر سکھا لیتے ہیں اور سالن میں بعد میں اس کو ڈالا جاتا ہے. اس زمانے میں دلی میں اس کا رواج تھا, دلی کے تمام سالوں میں امچور ڈالا جاتا ہے اور دلی اور اس کے اطراف کے باغات کی خرید و فروخت جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہو. ابھی تو مہر لگا ہوا ہے, پھل آئے نہیں اور فروخت کر دیے جاتے ہیں. اس لیے وہ جو ہے سالن پوری زندگی طلب کبھی سالن نہیں کھایا, خالی روٹی کھاتا. یاد آؤں کے تحفے بہت سارے واقعات ہیں, ابھی بیان کرنے جائیں گے بیچ میں وقت ختم ہو جائے گا. ان کی عادت تھی کہ وہ سفر کرتے رہتے تھے, کسی دیہات میں گئے اور اس میں بھی کوئی غیر آباد اگر مسجد ہے وہاں جا کر کے اس کی صفائی وغیرہ کی, وہاں ٹھہرے نماز پڑھی, قریب میں کوئی اگر ہے تو اس کو بلا لائے نماز میں شریک کرنے کے لیے. ایک بستی میں گئے ہو اور انہوں نے وہاں بستی کے کنارے پر ایک غیر آباد ویران مسجد تھی, اس میں گئے ٹھہرے اور نماز پڑھی. دن بھر کوئی آدمی نظر نہیں آیا, شام کو مغرب کے مہینوں تو اپنی نماز پڑھی اور تب تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا, اس نے وہاں کنویں پر ڈول سے پانی کھینچا, وضو کر کے نماز پڑھی, واپس جانے لگا. اس نے دیکھا کہ کوئی مسافر آیا ہوا ہے, وہ مولانا کو حضرت مفتی صاحب کو پہچانتا نہیں تھا. گھر گیا اور وہاں سے لا کر تین روٹیاں اس نے حضرت کی خدمت میں پیش کی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ کھالی, عادت نہیں تھی زیادہ ٹھہرنے کی, لیکن وہ پھر ٹھہر گئے. دوسرے دن دن پر نظر نہیں آیا, دوسرے دن بھی اسی طرح مغرب کے کچھ وقت گزرنے کے بعد آیا, نماز پڑھی اور پھر دیکھا کل والا مسافر ہے, آج پھر گھر گیا, دو روٹیاں لا کر پیش. پھر تیسرے دن پھر رہے, پھر آج ایک روٹی لا کر کے پیش کی اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے, ارے بھائی مسافر اللہ واسطے اب تو یہاں سے چلا جا. مسکرا کر فرمایا, بھائی دیکھ ویسے پہلے دن جب تیری تین روٹیاں, تو بتا سچ سچ بھاونا کیا ہے, پہلے دن تیری دو تین روٹیاں جب میں نے کھائی تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اپنے دل میں ایسی انوارات محسوس کی, زندگی میں کبھی ایسے انوارات میں نے دیکھے, اور عبادات کے اندر ایسا جی لگا کہ مت پوچھو. تو میں نے یوں سوچا کہ بھائی یہ غذا تو کھانے جیسی ہے, اس لیے میں ٹھہر گیا. اس آدمی نے کہا کہ دراصل میں ایک مزدور آدمی ہوں, دن بھر مزدوری کرتا ہوں اور مزدوری کے بعد اتنا کما لیتا ہوں جس سے اتنا آٹا ہاتھ ہوتا ہے جس سے تین روٹیاں بنتی ہیں. میرے گھر میں تین افراد ہیں, میں ہوں, میری بیوی ہے, ہمارا ایک بچہ ہے, ایک ایک روٹی ہم بانٹ لیتے ہیں, اسی پر ہمارا گزارا ہوتا ہے. پہلے دن جب آپ کو دیکھا ایک مسافر آیا ہوا ہے, ہم تینوں نے فاقہ کیا اور یہ تینوں روٹیاں آپ کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دی. یہ بھی سمجھنے کی چیز گھر اور کچھ, تینوں نے فاقہ کیا, تینوں پورا جو کچھ تھا ان کے سامنے لا کر پیش. دوسرے دن جب آپ کو دیکھا تو بچے میں اب فاقہ کرنے کی طاقت نہیں تھی, ایک دن تو ہو چکا تھا, اس لیے اس کی اسی کی روٹی تو اس کو دے دی اور میں نے اور بیوی نے فاقہ کیا اور دوسرے دن دو روٹیاں آپ کی خدمت میں لا کر پیش. آج تیسرا دن ہے, بیوی میں بھی فاقہ کرنے کی طاقت نہیں تھی, اس کے حصے کی روٹی اس کو دے دی, میرے حصے کی کل میرے میں بھی طاقت رہے گی. انہوں نے کہا بھائی میں تو اپنا حصہ بیان کیا, کیونکہ وہ حلال غذا تھی, باقی سا کمائی تھی اس کا یہ اثر تھا. حلال غذا کا قدرتی اثر ہوتا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی عالم بنے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود بھی اور آپ کی اولاد کو بھی آپ حرام کے ایک ایک دانے سے بچائیے. جس پیٹ میں حرام دانہ پہنچا وہ جس میں اس لائق نہیں ہے کہ علم کا نور اس میں داخل ہو. ابھی زندہ قصہ سناتا ہوں, ارے مرے ہوئے بزرگ کا بھی سناؤں گا, دونوں سناتا ہوں. دارال دیوبند کے صدر المدرسین شیخ العزیز حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہ، ان کے والد تھے مولانا یوسف مولوی، نہیں تھے پورے مشکات تک غالباً ہدایا مشکات تک پڑھے تھے، ڈابیل میں پڑھے تھے، جس زمانے میں ہمارے یہاں کافی ڈابیل تھے، تو ان کے والد جو تھے وہ حضرت مولانا بدر سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یوسف تمہاری قوم کے جو حالات ہیں وہ تو بالکل ایک دم ساتھ نہیں بس، لیکن وہ مہاجنوں کے سود کے اندر، بنیوں کے سود میں ڈوبی ہوئی ہے، تو اس سود والی یہ جائے گی نزا، تم اگر اپنی اولاد کو اچھا عالم بنانا چاہتے ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اب وہ تو پڑھتے تھے، ابھی ان کے والد صاحب نے ایک بنیے کے پاس سے سود لیا تھا زمین جو ہے کسی کی جوتنے کے لیے لینے کے واسطے، تو انہوں نے والد صاحب ان کے والد صاحب نے ان کے دادا سے کہا ایسا مت کرو، لیکن ان کے دادا نے مانا نہیں اور ان کو نکال دیا، تو میرے گھر سے نکلتا نکل گئے، مشقتیں اٹھائی تھیں، کہا میں بھلے ایسا عالم نہیں بن سکتا لیکن اپنی اولاد کو بنانے کے لیے محنت کروں گا، چنانچہ ان کا اور طویل لمبا قصہ ہے، بہرحال انہوں نے کسی نہ کسی طرح میں دہے کر کے اپنے بچوں کو اس طرح کیا، اور ماں بدر عالم صاحب نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا جس جسم کے اندر حرام بجا گئی ہو اس میں جو ہے علم کا نور نہیں آ سکتا، چنانچہ انہوں نے والد صاحب نے خود پڑھنا چھوڑ دیا اور اپنے اولاد کے لیے قربانی دی۔ دوسرا قصہ حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 17 سال ڈابیل میں انہوں نے پڑھایا ہے، اور ان کی پابندی کا یہ عالم تھا ہمارے مرحوم محترم صاحب حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، کئی مرتبہ خود مجھ سے بیان کیا کیونکہ وہ ان سے پڑھے تھے، کہا کہ ان کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ درسگاہ میں جب آتے تھے تو لوگ اپنی گھڑیاں گناتے تھے، کبھی تخلف نہیں ہوا ذرا ایک منٹ کا، تو وہ ان کے والد جو تھے سید تحمل حسین صاحب رحمۃ اللہ، یہ پولیس انسپکٹر تھے، اور ان کی ولادت بدائیوں میں ہوئی، بدائیوں، اور ان کے والد صاحب نے یہ تعلیم کے لائق ہوئے تھے اسکول میں رکھا، کیونکہ وہ خود پولیس انسپکٹر تھے، اسکول میں رکھا ہوں، اور وہ 11 سال کی عمر تک اس میں تھے، ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واس تھا الہ آباد کے اندر، اور یہ اسی بچپن کے زمانے میں اسکول کی پڑھائی کے زمانے میں جمعہ کے دن اس واس کے اندر شریک ہوئے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واس سنا، ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا علم دین حاصل کرنے، گھر آ کر کے ابا سے کہہ دیا، ابا کل سے میں اسکول نہیں جاؤں گا، مجھے مدرسے میں پڑھنا ہے، ان کے ابا یہ سمجھے کہ بدلا لگے گا، بس شوق ہے ذرا یہ پڑھ محنت کرنا نہیں چاہتا، اس لیے پہلے تو محبت سے سمجھایا، نہیں مانا تو سختی کی، پٹائی وٹائی کی، پھر دوسرے دن پوچھا کیا ارادہ ہے، ابا آپ مار ڈالو لیکن میں اسکول نہیں جاؤں گا، تو ان کے ابا کا تعلق تھا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سارے تعلق تھا، انہوں نے سارے حالات لکھ کر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کو بھیجے، حضرت مولانا خلیل نے بھائی تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا بچہ خود ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہوا ہے، اس کو طرح حضرت کے مشورے سے انہوں نے حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب جو تھے ان کی وہاں اسکول سے اٹھا کر کے سہارنپور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا، ان کی تعلیم شروع سے لے کر اخیر تک پوری وہی مظاہر میں ہوئی، اس کے بعد بھی وہ دیوبند گئے ہیں حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں، تو بہرحال وہ وہاں ہو گئے، تو میں یہ کہنا چاہتا تھا حضرت مولانا بدر عالم صاحب کا بھی مقام بڑا اونچا، صاحب کشف و کرامات تھے، بلکہ ان کی کرامت جو ان کی وفات کے بعد وہاں مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا تھا، وہاں دفن ہوئے، وہاں کا دستور یہ ہے کہ جب کسی قبر میں کسی مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ نوٹ اس کا نام یہ کر کے نظر کیا جاتا ہے، خود دو تین سال کے بعد پھر اس قبر کو کھولا جاتا ہے، وہاں تک مٹی اس مردے کو کھا چکی ہوتی ہے، دوسرا اس میں دفن کیا جاتا ہے۔ آپ کو دفن کرنے کے بعد اسی مقررہ مدت تین چار سال کے بعد قبر کھولی گئی تو آپ کی لاش جوں کی توں کفن بھی پیدا نہیں ہوا، لوگوں نے پھر اس کو بند کر دیا، پھر دوبارہ اتنی مدت کے بعد پھر کھولا تو بھی دیکھا اسی طرح ہے، تو پھر انہوں نے کہا اسی قبر کو اب کھولا نہیں جائے گا۔ خیر حضرت ماں بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ یہ مانا آفتاب عالم صاحب جو حضرت ماں بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب زادے تھے، قابل تشریف لائے تھے، تین روز میں ہم کیا تھا ان کو اپنے والد کی خواب قصے سناتے تھے، میں شریک ہوا ہوں خود براہ راست ان کی مجلس میں، اور ان کا بھی وہی انتقال ہوا تھا۔ کہا دادا ابا، جب ان کے دادا ابا پولیس انسپکٹر، اب محکمہ پولیس کے لوگ اس زمانے کا اگر ہم پریاس کرنے جائیں تو کیا ہو سکتا ہے، 80,000 اس میں ذات روزانہ کا ان کا معمول تھا، مانا بدر عالم صاحب کے والد کا۔ جب انتقال کا وقت آیا تو اچھا 15 سال بالغ ہونے کے بعد سے کبھی ان کی تہجد سفر اور حضر میں فوت نہیں ہوا، انتقال کا وقت آیا تو اپنے اولاد سے کہا اولاد بچوں تمہارے لیے مال چھوڑ کر کے نہیں جگہ جا رہا ہوں، لیکن حرام کا ایک دانہ بھی تمہارے حلق سے میں نے نیچے اترنے نہیں دیا، اسی کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خدمت۔ بات حقیقت یہ ہے ہم چاہتے تو بہت کچھ ہیں کہ ہمیں ہم بھی ایسے بنے ہماری اولاد بھی بنے، لیکن اس کے لیے جن شرائط کا لحاظ ہونا چاہیے، سب سے بڑی شرط جو ہے حلال غذا، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں حلال کی طرف سے اتنی بے اعتنائی غفلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین ہوئی جو بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ لوگوں پر احسان والا ہے کہ آدمی جس مال کو لے رہا ہے اس کے متعلق اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ آج وہی دور ہے، لوگوں کو پیسے چاہیے بس کسی بھی طرح، حالانکہ یہ تو آگ ہے، آگ حرام مال آگ ہے جس کو آدمی لے رہا ہے، اور اب تو نعوذ باللہ یہ بات اتنی آگے بڑھ چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو بہرحال ضرورت ہے اس بات کی، میں تمام سے عرض کروں گا کہ بھائی دیکھو یہاں دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، چند روز کی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور وہی ہمیں اپنا یہ کرنا ہے، اس لیے اپنے آپ کو حرام سے بچانے کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ بچے جنہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے ان سے کہوں گا کہ دیکھیے ہمارے اسلاف کا مزاج کیا تھا، آپ نے پڑھا تو آپ کو یہی خدمت آگے انجام دینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی روایت، من جو ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور خالی سیکھے نہیں، سیکھے اور پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کا یہی مقصود بنانا چاہیے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی تھی کہ چاہے ایک طالب علم ہو لیکن پڑھانے کا سلسلہ مت چھوڑنا۔ جس زمانے میں شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد جیل کے اندر تھے، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دار دیوبند کے محتمی آپ کی ملاقات کے لیے وہاں گئے تھے، دوران گفتگو پوچھا کہ آج کل کیا مشغلہ ہے جیل میں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا قیدیوں کو قاعدۂ بغدادی پڑھا رہا ہوں، قیدیوں کو قاعدۂ بغدادی پڑھا رہا ہوں، تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آواز ہوئی، وہاں دارالدیوبند میں تو آپ بخاری پڑھاتے ہیں یا قاعدۂ بغدادی پڑھاتے ہیں؟ حضرت مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارا کام تو پڑھانا ہے، بخاری پڑھنے والے بھی نہیں گے ان کو بخاری پڑھائیں گے، قاعدۂ بغدادی پڑھنے والے بھی نہیں گے ان کو قاعدۂ بغدادی پڑھائیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو اسی میں کھپانا ہے اور یہی خدمت علم کی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، پڑھنے کے زمانے کی غفلتوں کو بھول جاؤ، اب طلب علمی کا زمانہ نہیں رہا، ویسے تو چاہیے یہی تھا کہ طلب علمی کے زمانے ہی سے آپ علم کے ساتھ عمل کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو طالب علم کہتے ہیں ہمارے بزرگ کہتے ہیں، یہ دراصل لمبا نام ہے، طالب العلم والعمل نام پورا علم ہے، لیکن وہ لمبا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی لمبا نام ہوتا ہے تو اس کو لوگ کیا کر دیتے ہیں، مختصر کر دیتے ہیں اور اس کو تعبیر کرتے ہیں طالب علم۔ اور واقعی ہم نے یہی سمجھا کہ ہم خالی طالب علم ہی ہیں، عمل کو جو چھوٹا نام میں سے بھی گیا نا، عمل اندر سے بھی گیا، سمجھایا گیا نہیں؟ پڑھنے کے زمانے میں ہم نے عمل کا اہتمام نہیں کیا، لیکن بس چلو اس پر جو ہے توبہ کرو اور اب کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر کے جو ہے اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لاؤ، اپنی عملی زندگی آپ کو ایسی بنانی ہے کہ آپ کی ذات سے امت کو فائدہ پہنچے۔ آپ کی نمازوں کا اہتمام، نماز با جماعت کا اہتمام، صفحہ اول کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، معاملات کی درستگی، معاشرت کا حسن، یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا، یہ ہر دین کے خادم کے لیے ضروری ہے۔ علیکم بقیام اللیل، شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑا ہوگا کہ تم تہجد کی نماز کو لازم پڑھو، فإنہ مقربۃ لربکم، تمہارے پروردگار کے قرب کا ذریعہ، و مغفرۃ للسیئات، اور گناہوں کا کفارہ، و منہات عن الإثم، اور جو ہے گناہوں سے روکنے والی۔ یعنی تہجد کی نماز کی خاصیت یہ بھی ہے کہ آدمی کو گناہ سے روکتی ہے، اور مطردۃ للدار الجسد، جسم میں سے بیماری کو بھگانے والی۔ جو لوگ تہجد کے پابند ہوتے ہیں عام طور پر ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ تمہارے یہ ضروری ہے آپ حضرات کے لیے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو درست، معاملات بھی درست، یہاں رہ کر ظاہری شکل و صورت تو الحمدللہ آج بھی ہمارے مدارس میں اتنا تو ہے کہ ظاہری شکل و صورت تو سنت کے مطابق ہوا کرتی ہے، اپنے باطن کو اور اپنے اندرون کو بھی سنت کے مطابق بنانے کا اہتمام کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے، آپ سے جو توقعات قائم کی ہیں اساتذہ نے، اللہ تعالیٰ ان توقعات کو پورا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى، بأدب ما تحب وترضى، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے متعین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوا میں ذکر اور دوا میں طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت کو عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانۂ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے حالات و اقوال، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے دل سے جائیاں اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ آج کی اللہ اس مجلس میں جن فارغین کی اللہ دستار بندی سب کو بے انتہا قبول فرما، ان میں سے ہر ایک کو اللہ دین اور علم دین کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما۔ طلب علمی کے زمانے کی غفلتوں، معصیتوں، بے علمیوں اللہ تمام کو معاف کرتے ہوئے ان میں سے ہر ایک کو اللہ دین کا داعی، دین کا اللہ خالی، اللہ مفتاح الخیر اور مطلق الشر بنا۔ ان سے یا اساتذہ، مربیوں اور والدین نے جو اچھی اچھی نیتیں قائم کی ہیں ان سب کو ان سے بڑھ کر کے بنا دے۔ مدرسے کے لیے اللہ ان کو خیر کا درجہ بنا، اور جن بچوں نے ان سے تکمیل کی اللہ ان میں سے ہر ایک کو اللہ قرآن پاک کے حقوق اردو و آداب کی رعایت کا اہتمام نصیب فرما۔ آج کی مجلس میں جو نکاح ہوئے ان تمام نکاحوں میں بھی انتہا خیر و برکت مقدر فرما، زوجین آپس میں مقدر و رحم پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی غلطیوں سے بھی پوری پوری حفاظت فرما، برائے اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا مددگار، اور گناہ اور برائے کے کاموں سے دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اس دیوالی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک دیوالی زندگی عطا فرما۔ اللہ ان نگاہوں کو، نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، ان کی روزیوں میں بھی برکت و وسعت عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما، نکاح کی نسبت سے جن شروع اور برائیوں سے بنا چاہی گئی ہے ان سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتاتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خوشو خضوع ہمیں عطا فرما۔ اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کے دوسرے کی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی ہمدردیوں سے ہماری حفاظت فرما، مختلف طریق حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض بن سکی اللہ تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیال اور بدیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری عبادت فرما۔ اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کمزوریوں، اپنے قصور، اپنے ضرور کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے، اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، عبد کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی وقتوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور کوثر کا جام نصیب فرما، حضور سراسر شکار مرمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا لے، دانے ہاتھ میں نام آیا مال نصیب فرما، ان سراط پر سے آخرت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری پوری حفاظت فرما کر اللہ جنت کے اندر دخول و بری نصیب فرما کر اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، خاص طور پر حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب کو صحت کو عافیت عطا فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، اللہ ان کو عافیت عطا فرما، اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں جو معروف سے ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں جو معروف ہے ان کو وہی فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا ان کے اوپر ماں بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں سارے جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی سنتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں ترقی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشحالیاں عطا فرما، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے امام اسلام کی جان و مال کی عزت آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمد یا جائیں کہیں دنیا کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیا سے مالا مال فرما، اس کا علمی اخلاقی نظامی تعلیمی تربیتی اسلحی معیار بدل سے بدل فرما، اس کے قائم کرنے والوں چلانے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعلق تعاون کرنے والوں تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما، ہر قسم کے شروع نافال بری اعلیٰ مکاری سے اس کی حفاظت فرما، اللہ تمام مکاری سے عربیہ مکاری میں پرانی مراکز دینیا خانقاہوں کی مساجد کی تبدیلی اور دینی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں دین شکلوں میں ہو رہا ہے تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص استقامت ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم کرنا فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری اس نے سلوک کو عام فرما، جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اللہ آنے والے انتخابات کے اندر مسلمانوں کو اپنے حق کے رائے دہندگی کو غیرت ایمانی کے تقاضوں کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کو حقیقی اس کی حقیقت ان کے دلوں میں ڈال کر اپنے اس حق سے صحیح طریقے سے اللہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اللہ انتخابات کے نتائج میں تو اپنے ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما جو تیری مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والے شفقت سے پیش آنے والے انصاف سے پیش آنے والے، اور اللہ ان کا درمیان جوڑ اور اللہ محبت پیدا کرنے والے، اور اللہ ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے والے اور خوشحالی لانے والے ہوں، ایسے بندوں کو اللہ کو اقتدار عطا فرما جو اس کے برعکس ہیں، اللہ ان کے ہاتھ سے اللہ ان کے ہاتھوں میں اقتدار نہ لے، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت تیرے مشقتیں اٹھائی کرنے کے لیے دی ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، ان تمام کو ہماری طرف سے اپنی شان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما، دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو ان سے بھر لے اپنی رحمتوں اور فرتوں سے ڈھانپ لے، جنت کے دوستوں کو اعلیٰ مقام پر حاضر عطا فرما، جو اس دنیا میں موجود ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما اور اعمال خیر میں برکت عطا فرما کر، اللہ ان کی قدر دانی کی ہم کو عطا فرما، ان کی اتنی دینی بھی خدمات کو اللہ مزید ترقی سے والا فرما، اللہ جو صلاحیتیں جو قوا جو اسباب و وسائل اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ان تمام کو تیرے دین علم دین ایمان ایمان اور اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے. اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور اپنی امت کو عطا فرما. اور جن شروع اور برائی سے بنا چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک اس سے مانگ کر کبھی معلوم نہیں ہوئے، اب جو آئندہ بھی معلوم نہ فرما. ربنا جینا کرتا ہے فلا ربنا خائبی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا علانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.